بات کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کی نسبت سے اللہ کی محبت میں اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا ہے. یہ اللہ پاک کی توفیق ہی سے ہے اور یہ اس کا انعام ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا ہے. سارے عزیزم مولوی صاحب نے کچھ باتیں بھی کہی ہیں, اس میں تزکیے کا ذکر بھی کیا. اس تزکیے کو میری طرف منسوخ کر دیا. تزکیہ اللہ پاک کی سنت, ہاں سبب کے درجے میں اللہ کسی کو استعمال فرما لے, لیکن جو تزکیہ چاہتا ہے اسی کا تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہے اللہ پاک یہ بھی ہمیں سمجھا دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا یہاں ذکر ہے. ایک جگہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ میری ذریت میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج, ان کی صفات بتائیں. چار باتیں سمجھ, اور پھر دوسری جگہ دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفات عطا فرما کے بھیجا. ان دونوں جگہ پر چار صفات کا ذکر, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی اور اس کی قبولیت کے اندر بھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چار قسم کے کام لگے. ایک تو آیات سے اللہ پاک کا کلام آپ پر نازل ہوا, جس طرح نازل ہوا اس طرح آپ نے تلاوت کر کے امت تک پہنچا دیا. تو کلام پاک کی تلاوت ایک مستقل چیز ہے. جیسے نازل ہوا بالکل من عن اسی طرح امت تک پہنچایا ہے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس قرآن کی آیات کی تلاوت فرما کر پھر آپ نے اس کے معنی بھی سمجھائے. کہ اللہ پاک کی منشا کیا ہے. پھر صرف معنی نہیں سمجھائے بلکہ اس کے اندر جو حکمت کی باتیں چھپی ہوئی تھی وہ بھی کھول کھول کے وہاں سے بیان کرتا ہوں. تین کام تو یہ ہو گئے, کلام پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم اور اس کے اندر کی جو باریک باتیں ہیں اس کی حکمتیں ہیں ان کی وضاحت سرحد کے ساتھ, اور چوتھی کی کمائی کے طرف کیا تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں, فألهمها فجورها وتقواها. اس تزکیے کو جب اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اس تزکیے کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو بیان فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے قسمیں کھائی. اگر اللہ پاک بغیر قسم کے فرما دیتے تو وہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ پاک کا ارشاد فرما دینے بہت بڑی چیز ہے. لیکن جب قسم کھائی جاتی ہے تو تاکید کے لیے زور دینے کے لیے یہ قسم کافی ہے. ایک قسم کھا لیتے کافی، لیکن یہ تزکیہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے ایک مسلسل قسمیں کھائیں. وشمس وضحاها، یعنی جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اتنی قسمیں کھا کر کے اللہ فرما رہے ہیں. الحمہ وجورہ و تقواہ، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے فجور کی قوت بھی رکھی ہے، نافرمانی کی قوت بھی رکھی ہے، اور تقویٰ کی قوت بھی رکھی ہے. اب ہمارے قد افلح من زکاہا، یہاں تذکیہ کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے تذکیہ کر لیا، یعنی جو فجور کی قوت ہے، جو نافرمانی کی قوت ہے، جو شر کی قوت ہے، جو برائی کی قوت ہے، اس سے نجات حاصل کر دی، اس کو مغلوب کر دیا، اس کو دبا دیا، اور جو تقویٰ کی قوت ہے اس کو اس نے اوپر لے آیا. تو تزکیہ ہمارے اپنے اندر کے جو منفی جذبات ابھرتے ہیں ان کو قابو کر لینے کا نام ہے. کیوں کہ دوسری بات ہی فرما دی، یہاں تو فرما دیا کامیاب وہ ہو گیا جس نے یہ کر لیا کہ تقویٰ کی قوت کو غالب کر دیا اور فجور کی قوت کو کیا کر دیا، مغلوب کر دیا. وقد خاب من دساها، اس کا جس نے حق کر دیا وہ نابراد ہو گیا بےچارا، کہ شر کی قوت کو اس نے غالب کر دیا اور تقویٰ کی قوت کو کیا کر دیا، مغلوب کر دیا، یہ ناکام. تو پوری زندگی یہ ایک ہمارا آپ کا سارے انسانوں اور جنات کا امتحان. اب یہ ہے جو کہ اللہ نے رکھی ہے یہ دونوں قوتیں، فجور کی بھی تقویٰ کی بھی چڑھے گی، یعنی انسان فرشتہ نہیں بنے گا، اس کے اندر سے فجور کی قوت بالکل نکل جائے ناممکن ہے. اور اس کے اندر تقویٰ کی قوت بالکل ناپید ہو جائے ناممکن، دونوں رہیں گی. بس یہ کبھی اس کا پلہ بھاری، کبھی اس کا پلہ بھاری، بس یہی چلتا رہے. ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں، اپنے اندر میں جھانکیں، جھانکنا سمجھتے ہیں نا، اپنے اندر. آج دوسروں میں جھانکنے کی عادت عام پڑ گئی ہے، اپنے اپنے گھر کا جائے گا. ولا تجسسوا روحا، دوسروں کے اندر نہ جھانکو، تجسس نہ کرو دوسروں کے اندر. ایسی خام گج مشغلہ بن گیا، دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھو اس کے اندر یہ ہے، دیکھو اس کے اندر یہ ہے، دیکھو. آج مشغلہ یہ بن گیا، وہ منع ہے، خام کھانا ہو اور اپنا محاسبہ کرتے ہو، اپنا جائزہ لیتے رہو. تو اپنے اندر میں ہم جھانکیں، دیکھیے میرے اندر کیا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور ہر شخص جانتا ہے، مجھے نہیں جانتا. اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ہر آدمی پوری طرح باخبر ہے. ایک حقائق یاد آ گئی، ایک اللہ والے تھے، اللہ والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے. اللہ والے رہے ہیں اور رہیں گے. कोई जमाना खाली, हमें नजर ना आए तो और बात है, हमारी समझ का कसूर है या हमारे अंदर वो सच्ची तलब नहीं उभरती या हमें वो निगाह नहीं मिलती, वरना है। जब अल्लाह नहीं रहेंगे तो सारे मजाक को तोड़ कर देते हैं। तो हर जमाने में रहे हैं, बल्कि मैं तो अर्ज करता हूं हर इलाके में रहे हैं, हर इलाके में, क्योंकि थोड़ी सी उम्र में अल्लाह ने मुख की जगह सफर करने का मौका था तो मैं हमें मिल गए, वाकई मिल गई, और जिनके वाकई असरात भी देखे, जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां भी नजर आई, उनके यहां मजमे ऐसे नजर आए, ऐसे लोग नजर आए जिनके काफी असरात पड़ रहे, ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसी जगहों पर जहां हमारा गुमान भी कभी नहीं गया। तो एक अल्लाह वाले का जिक्र है, पुराने जमाने की बात है, अल्लाह वालों के पास लोग इसलिए जमा होते थे अपने इसी दिल के अंदर इस तकवा की कुव्वत को गालब करने की इस्तेदाद लेने के लिए। ये बात पहले पक्की कि अल्लाह वालों के पास लोग इसलिए जाते थे जब महसूस करते थे कि हमारे अंदर तकवा की कुव्वत मकलूब हो रही है और फजूल की कुव्वत गालब आ रही है और बेबसी हो रही है, तो समझते थे कि ये फजूर की कुव्वत गलबा पा गई तो हमें ये हलाक कर देगी, ये मोहलत है। तो इसलिए वो फिर तलाश करते थे अल्लाह वालों को और उनकी सोहबत में, उनकी निगरानी में, उनकी तरबियत से अपने अंदर इस कुव्वत को फिर बहाल करा देते थे। तारीख को उठा कर देखी, लोग अल्लाह वालों को इसलिए तलाश करते थे, कोई इसलिए जाते थे। अच्छा, अब अल्लाह की शान, चूंकि शैतान भी मुस्तकिल काम में लगा हुआ है और हर एक के अंदर नफ्स भी मुस्तकिल काम में लगा हुआ है, तो जहां हक चला वहां बातिल भी साथ साथ चला और हक और बातिल आपस में टकराते भी रहे कोशिशों के द्वार से। तो जहां अल्लाह वालों के पास मुखलिसीन आते रहे खालिस अपने अंदर उस रूहानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए, उस दूसरे लोग भी कुछ गलत नीयत वाले भी आ जाते थे। हर जमाने का तो एक अल्लाह वाले के पास एक शख्स इसलिए आ गए जिस हकायत को बयान कर रहा हूं, उसका मकसद को अपने दिल की इस्लाह नहीं थी, इस रूहानी कुव्वत को बढ़ाना नहीं था, बल्कि क्या था कि अल्लाह वालों के पास चूंकि मुख्तलिफ तबकात के लोग आते हैं, उसमें अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, मनसब वाले भी आते हैं, उहदों वाले भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं, गरीब भी अमीर भी, तो उसको एक गरज क्या थी कि इन अल्लाह वालों के पास जो अमीर तबका है इनके पास इनकी वजह से उनसे हमारी को दुनियावी जरूरतें पूरी हो जाए, दिल की इतना मकसूद नहीं था, जो कि उसके बाद वाक्य से जाहिर होता है। जिन्होंने तो ये नियत रखी उनकी तो तरक्की हुई रूहानी को, जिसने रखी नहीं चाहे नहीं तो अल्लाह का मामला भी अजीब है, जो नहीं चाहता उसको पता नहीं फरमाते, छोड़ देते हैं, दिल मिल जाती है सर, चलता वो भी चलते रहते, लेकिन तगैयर नहीं आता जिंदगी में, तगैयर उन्हीं के आता है जो खालस चाहते हैं, ये बेचारा चलता रहा इस गरज को लेकर, और जब गरज वैसे पूरी होती नजर नहीं आई तो अपने उन बुजुर्गों से सवाल कर बैठा, आप फलां को कह दें ताकि मेरी यह गरज पूरी हो जाए। अब यह मसलियत नहीं थी, यह आपने मुनासिब नहीं समझा, या तरबियत मकसूद थी, वजह कुछ भी होगी, क्योंकि अल्लाह वाले भी बहुत गयूर होते हैं ना अपने लिए, अगर तो जरूरत हो फिर तो जरूर करते, लेकिन यह जरूरत नहीं समझा या उसकी नियत के खोट को फरासत से समझ लिया तो आपने इसकी सिफारिश करने से इनकार कर दिया। तो ये जो आपकी पहले बड़े मद्दाह थे और बड़ी आपकी तारीफें करते थे, बड़ा आपके साथ है ना, جب ان کی یہ غرض پوری نہ ہوئی اپنے طور پر بھی, اور حضرت نے انکار ہی کر دیا کہ میں بھی کہتا نہیں ہوں تمہارے لیے, کیونکہ نیت فاسد تھی. اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھتے کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی حکمت ہے, کوئی بڑوں کی منشا ہے, خاموش ہو جاتے, نہیں, اندر میں غصہ آ گیا. اور ایسا غصہ آیا کہ حضرت کی شان میں گستاخانہ اشعار کی نظر دکھ ڈالی. ہماری مانی نہیں گئی, پوری نظم لکھ ڈالی اور حضرت کو بھیجی کہ یہ یہ حضرت کے اندر برائی ہے. جی وہ ہوں تھی خیر انسان, تو میں رشتہ تو ہے نہیں, کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے انہوں نے ایک نظم لکھ لی گئی. اس نظم کو پڑھ کر حضرت کو ذرا غصہ نہیں آیا, بتانا یہ چاہتا ہوں, ذرا غصہ نہیں آیا. ہماری پرانی کھلے رکھو گے آج کو بات تو کریں نا ذرا, لیکن اس کے اندر تربیت جن کی ہو ان کا ذرا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ذرا غصہ نہیں آیا بلکہ اس سے کہا کہ ارے بھائی تو مجھے چند سال سے جانتا ہے, تیرا میرا تعلق چند سال پہ گیا, تھوڑا سا تو میرے چند سال کے حالات تیرے سامنے جس کو نہیں برائی لکھنی میری, اور میں اپنے آپ کو سادھارن سال سے جانتا ہوں, میں اپنے آپ کو سادھارن سال سے جانتا ہوں, میرے اندر تو بہت ایک سے زیادہ جو تجھے پتہ ہی, تجھے کیا پتا. اعتراض کر لیے کہ تو نے کم لکھا ہے, میں زیادہ پڑھوں. تم اب یہ کر رہا تھا, بات کری تھی کہ اپنے اندر جھانکیں تو ہر آدمی کو پتا ہے میں کیا, مجھے نہیں پتا جی. تو بات چلی تھی تزکیے کی, بات چلی تھی کہ انسان کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں, تقویٰ کی بھی اور فجور کی بھی, یہ عرض کیا نا, اور یہ رہیں گی, کبھی وہ غالب کبھی وہ غالب, یہ کشتی چلتی رہتی ہے نا, ہر ایک کے ساتھ ہے نا معاملہ. اب اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں کس پر کون کی رائے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور پردہ جاتے ہیں, اللہ کسی کا پردہ نہیں کھولتے, عام ضابطہ تو یہی ہے, کتنی جلدی نہیں کھولتے, وہ کوئی حکمت ہوتی جب خود ہی اپنے آپ کو بندہ خود ہی اتنا گرا لے تو کھول بھی دیتے اس ضرورت کی وجہ سے, ورنہ عام طور پر. بلکہ جن پر کھولتے ہیں ان کو حکم دیا کہ پردہ ڈالو, بعضوں کو اللہ یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں ہر بڑے عادت کے طور پر, وہ جھانک لیتے ہیں, لیکن ان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ پردے پردہ ہی پڑا رہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے فیوز ہندوستانی, جو ان کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے, اس میں ایک جگہ مجھے کئی جگہ فرمایا اگر شریعت کا پاک نہ ہوتا تو میں صاحب بتا دیتا کہ کیا کر دیتا, لیکن حکم ہے پڑھتا وہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا اظہار کر دیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن حکم کیا ہے پڑھتا. اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کسی پر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر خود جھانک لے. ہر آدمی اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے, اپنی کمزوریوں سے پوری طرح واقف ہے. تو تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی خود ہی فیصلہ کر لو. ضرورت ہے یا نہیں خود ہی فیصلہ کر لو. اپنا امتحان خود ہی لے لو. یہ معلوم ہے جانتے ہیں معمول نہیں بنتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے جانتے ہیں لیکن اختیار کرنے پر ہمت نہیں ہوتی. بیان کرنے بھی آ جاتے بیان کرنے بھی اچھی طرح کرتے لیکن ہمت بعض اوقات یہ سزائیں ایسی غالب آ جاتی کہ آدمی جھیکتا ہے شرماتا ہے ان سزاؤں سے مغلوب ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ عجیب سے لوگوں کی یہ سزا اتنی غالب آ جاتی ہے کہ جھیکتا ہے شرماتا ہے لوگوں سے شرماتا ہے اللہ سے نہیں شرماتا. بعض اوقات ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اچھی طرح کہ یہ غلط ہے لیکن عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے چھوٹتی نہیں. کبھی ایسے ماحول میں آئے گا اور نشاندہی ہو جائے گی اندر میں شرمائے گا پچھتائے گا نادم ہوگا اور جی چاہے گا کہ عادت کو چھوڑ دوں اور پھر اپنے ماحول میں گیا پھر وہ غالب آ گیا وہ سب مطلب نہیں ہو جاتا. تو اندر میں وہ قوت جو ہے کمزور ہے تو تزکیے کی ضرورت ہر وقت ہے. کیوں کہ نفس ہر وقت زور لگا کے غالب ہونا چاہے گا اور ہم نے ہر وقت اللہ سے مانگ کر اس تزکیے کے ذریعے سے اس کو مغلوب کرتے رہنا ہے. منفی جذبات ابھریں گے قوت پکڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کو اللہ کی مدد سے اگر تربیت حاصل کر رہے ہیں تو مسلسل دباتے رہیں گے. تو تزکیے کی ضرورت ہر وقت ہے اور ہر شخص کو ہے جی. ہر شعبے میں ضرورت ہے. دین کے بڑے بڑے شعبے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں یہ سارے بڑے بڑے شعبے ہر ایک کی ضرورت ہے تزکیے. ایک مجاہد کی ضرورت بھی تزکیے ہے ایک عالم کی ضرورت بھی تزکیے ہی ہے جی. ایک استاد کی ضرورت بھی ہے تزکیے. ہر ایک کی ضرورت ہے. عرض کیا یہ دونوں رہیں گے نکلیں گے نہیں بالکل بالکل ختم نہیں ہوں گے. ایک آدمی جو ہے اتنا ترقی کر جائے تزکیے کے اندر کہ اللہ والا بن جائے متقی پرہیزگار بن جائے اب اس کے اندر نفسانیت بالکل مر جائے یعنی اس کو کبھی گناہ کا خیال ہی نہ آئے آئے گا ابھرے گا. لیکن اگر تزکیہ ہے تو خیر کی قوت اور غالب ہے اس کو دبا دے جلدی اس کو مغلوب کر دے اور اگر شر کی قوت غالب ہے تو تم حاوی ہوگے. تو میں نے عرض کیا یہ کشتی ہر وقت چلتی رہے اسی لیے معتقین کی تحقیق ہے کہ نفس کے ساتھ جنگ ہر وقت نفس کے ساتھ مقابلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہد نہ گھوڑے کی پیٹ سے اترتا ہے نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے. یعنی اس سے ہر وقت چکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا بڑا دشمن ہے, اللہ کرے ہم اس کی دشمنی کو سمجھ جائیں. دیکھیے اتنا بڑا دشمن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تعلیم کے لیے, ہماری آپ کی تربیت کے لیے دعا مانگی, بلکہ مانگی نہیں ہمیں سکھائی. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے آنکھ جھپکنے کے وقت نہیں. آنکھ جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے, آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے, سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ ٹھیک ہے. یعنی اتنا خطرناک ہے کہ اتنے وقفے میں بھی سیکنڈ کے فریکشن آف اے سیکنڈ اس میں بھی ہلاک کر سکتے ہیں, اتنا خطرناک. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ایسا, آپ کو ضرورت اس کی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, اس کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں. اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ یہ اگر ہم پر حاوی اتنی دیر کے لیے بھی ہو گیا تو تباہ کر دے. کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی بات اتنی ہے کہ جنہوں نے اس کی دشمنی کو سمجھا وہ چکنے رہے اور بچتے رہے, وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں, دوستی لگی ہوئی ہے, یہ ہر وقت ہمیں نچاتا رہتا. جنہوں نے سمجھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور واقعہ سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, سنا بھی لیتے ہیں, اس کے اندر جو سبق ہے وہ حاصل کرنا آپ کی. ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ بات کی, وہ مت کرنا, غیرت ایمانی ابری اور اس سے پلٹ پڑے, برداشت نہیں ہوا, اب اس سے شروع ہو گئی کشتی. اور یہاں تک کہ اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے, یعنی اس کو مغلوب کر دیا, بڑی مشکل کے ساتھ, بڑی شکت کے ساتھ اس نے تھوک دیا. اس نے کیا کیا, تھوک دیا, چھوڑ کے کھڑے, چھوڑ کر کیوں چھوڑا, یہ ہے جس کو کرنے, یہ ہے نفس کی نگرانی کرنے والے. جی اس کو تعجب ہوا کہ مقابلہ اتنا سخت اور بڑی مشکل سے میں قابو آیا اور اتنی سی بات پر تھوکنے سے چھوڑ دیا. یہ بات سمجھ میں آئی کچھ, ہم کسی کو گرا لیں چھوڑیں گے, اتنی سی بات پر تھوکنے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کے پوچھنے پر اس کو بتایا کہ لڑ رہا تھا ایمانی غیرت کے مقابلے سے اللہ کے لیے. لڑ کس لیے رہا تھا؟ حالت کوئی اپنا نفسانی جذبہ نہیں تھا, کوئی نفسانی غرض نہیں تھی, صرف دینی غیرت کی اہمیت کی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ برداشت نہیں ہوا. جب تمہیں تھوک دیا تو غصہ آ گیا, اب اس میں میرے نفس کی کیا ہو گئی ہے, اب میزش ہو گئی ہے, اب یہ حالت اللہ کے لیے نہیں رہا. اسی بات سے متاثر ہو کر وہ یہودی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. یہ ہے تصدیق. جو نگرانی کرتے ہیں, جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں, ایسے سمجھتے ہیں. یعنی اتنی سی آلائش جو ہے, معمولی سی آئی نا, اللہ سمجھا دے سکتی ہے. یہ لگتی ہے کہ نفس کی ایسی نگرانی اور ایسا اس کو دشمن سمجھنا, یہ پتہ نہیں کب مجھے ہلاک نہ کرتا. جو چکرنا رہتا ہے, جو دشمن سمجھتا ہے چکرنا رہتا ہے, میں اس کو دشمن سمجھو اس باری پہلو میں بھی نہیں. اس کی نگرانی, لیکن اس کی نگرانی کے لیے بھی کچھ تربیت کی ضرورت ہے, کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک عام سی بات ہے, جس فن کو سیکھنا ہو اس فن کے ماہر کی نگرانی میں اگر ٹریننگ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے. کام کی بات ہے, دنیا کو کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر اس کے ماہر کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں, مربوط ہو جائیں, اس سے ٹریننگ لیں. بلکہ لیتے ہیں, نہیں لیتے. جس کو جس فن کے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کلاس کرتا ہے, ماہر کو تلاش کرتا ہے, فن کے جاننے والے کو تلاش کرتا ہے. بلکہ اس فن کے جاننے والا کتنا دور بھی کیوں نہ ہو سفر کرتا ہے, نہیں کرتے. ہائر اسٹڈیز کے لیے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ فن کے ماہر وہاں ہیں, زیادہ اس لیے جاتے ہیں. یہ کام رابطہ ہے. اسی طریقے سے اس نفس کے مکروں کو سمجھنا, اس کی دشمنی کو سمجھنا, اس کو مغلوب کرنا, یہ فن ہے. اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے ماہر کی نگرانی میں ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. بھائی اللہ والے جو ہے اس کے ماہر, جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے, جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے, ان سے سیکھیں گے آسان ہو جائے گا. اپنے طور پر آسان نہیں, تھوڑا بہت تو آپ بندہ سیکھ ہی لیتا ہے, لیکن تجربہ کار کے تجربے سے فائدہ اٹھانا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ والوں کو لوگ کس کے لیے تلاش کرتے تھے, اور ان کی خدمت میں کس لیے جاتے تھے. لیکن آج کا زمانہ مادیت کا زمانہ ہے, اور مادیت ہمارے دل و دماغ پر ایسے سما گئی ہے, ایسے چھا گئی ہے, ان روحانی بزرگوں سے بھی مادیت ہی لینے جاتی ہے. سوچ بدل گئی. ان روحانی لوگوں سے روحانیت لینے جاتے تھے. روحانیت وہ قوت ہے, وہ پاکیزہ قوت ہے جو نفس کے ان گندے جذبات کو دبا دے, ان فکری جذبات کو دبا دے, ان گندے تقاضوں کو دبا دے, اور اللہ پاک کی اطاعت کے جذبات کو ابھار دے, اللہ کی خوشنودی کے جذبات کو ابھار دے. لیکن آج ہم سے پتہ چل جائے کہیں کوئی اللہ والا آیا ہے, ایک لسٹ فوراً بن جائے, گھر والے بھی کہیں گے دور جاتی ہے, یہ دعا کراؤ, ساری دنیا کی دعا. اولاد نہیں ہو رہی, نرینا اولاد نہیں ہو رہی, جس کاروبار میں کسی نے بندش کر دی ہے, یہ فلاں مسئلے ہیں, یہ فلاں مسئلے ہیں, سب نہیں ہو رہا. دیکھیے اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے دنیا کے مسئلوں کا حل ہو جانا اس کا انکار نہیں ہے, میں تو عرض کر رہا اس کے لیے نہیں ہے ملک، یہ تو ثانوی درجہ ہے، مقصود یہ نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف خان رحمۃ اللہ سمایا کرتے تھے، جن بزرگوں سے دینی تعلق اس لیے پیدا کیا، اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے، روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے، پھر کوئی دنیاوی مسائل آ گئے تو ان سے دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج ہے؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تعلق ہی اگر اس لیے جوڑے تھے، اس کو سماپت میں یوں ہے کہ جیسے کوئی سنار کے پاس جا کے کہ مجھے خطبہ بنا دے، سنار کی دکان پر جا کے کیا کہیں مجھے روپا جانتے ہیں، سنار کا کام خطبہ بنانی ہے، یعنی اللہ والوں سے دنیا کے لیے تعلق جوڑنا اور دنیا کی فرمائشیں کرنا، یہ ایسے ہی جیسے ان کے پاس جا کے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سنار کو کرپا کہہ رہے ہیں، کرپا بنا رہے ہیں۔ دیکھیں کپڑے والے سے کیا ملے گا، کپڑا ملے گا، جوتوں والے سے کیا ملے گا، یہ تو فرض سمجھتے ہیں ہم، سبزی والے سے کیا ملے گا، سبزی ملے گی نا، سبزی کی دکان پہ جا کے کپڑا مانگو جی کپڑا دے دے مجھے، ڈاکٹر کے پاس جا کے انجینئرنگ کی بات شروع کر دو جی، یا انجینئر کو کہو جی میرا یہ مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ والوں سے کیا ملے گا، واہ، کپڑے والے سے کپڑے، جوتی والے سے جوتی، برفی والے سے برفی، برف والے سے برف، اللہ والوں سے کیا ملے گا، کیسے ملے گا، اللہ کیسے ملے گا، اللہ یہ بھی سمجھا دے یہ ملنا کیا ہے، یہ بھی اصطلاح ہے، اللہ کا ملنا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق مل جائے، جو اس کی رضا والے اعمال کر کے ہی ملے گا، جو اس کی نافرمانی کر کے کبھی نہیں مل سکتا، حاکم کے خلاف چل کے حاکم سے قریب ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے قریب ہو جائے گا کبھی نہیں، تو اللہ والوں سے کیا لینا ہے، وہ استعداد لینی ہے جو ہمیں ان اعمال پر ڈالے جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ شریعت ہے، سیدھی سیدھی سی بات، جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، جو کامل ہے، مکمل ہے، اس پر چلنے کی استعداد، جی چاہنے لگے، جب شریعت مطہرہ کا ذکر کیا جائے گا اس سے مراد کیا ہے، ہر وہ حکم جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں اس کو پورا کرنے والے بنے، جو کرنے والا ہے اس کو کرنے والے بنے، جو چھوڑنے والا ہے اس کو چھوڑنے والے بنے، یہ نہیں جو آج ہماری عام عادت بن گئی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا معیار خود اپنی سوچ کے مطابق بنا لیا ہے، چند باتوں کو لے لیا، اکثر کو چھوڑ دیا، اس نے ذکر کو لے لیا، خوب 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 ذکر کر رہا ہے، خوب کر لاکھوں کے وزیر سے ہزاروں کے وزیر، لیکن معاملات کا جب معاملہ آتا ہے تو خدا کی سنا، एक साजन एक साथ मिलने आए किसी के जरिए से, वो कहने लगे मैं अल्लाह के लिए खूब खर्च करता हूं, अल्लाह के लिए खूब पदार्थ को गरीबों को अल्लाह दे रखा है। वो साहब बताइए नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या बात है? नमाज तो एक इंडिविजुअल का अपना अपना काम है, खाती खाती है, लेकिन उसे को फायदा पहुंच रहे। तो माल का खर्च करना उसके लिए क्या हो गया? आसान बना हुआ, खूब कर रहा कर रहा है। जैसे मुझे कभी करने में नहीं आते हैं वाले, मैं देखता हूँ नमाज की क्या बात है, नमाज तो खाती खाती है तो लोगों के लिए मस्त है, खाने को तैयारी नहीं इसके ऊपर, अब क्या कहेंगे? नकली खर्च करने वाले बहुत मिलेंगे और ज़कात फर्ज है उसका हिसाब है, नहीं? तरजीह किसको देनी है? अपनी तरजीहात खुद बना ली। शाह याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह दूर गुजरे भोपाल में, ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा उनके हालात जो उनके बाजार के अंदर से किताब लिखी किताब सौ बजे बाहर भेजे अल्लाह वालों की किताबें पढ़ा जाए, नूरानियत है, रूहानियत है, दिल की इंसा में मदद मिलती है। क्या बात कर रहा है सबसे घर आ गया इस बात पर आया बदल गई हमारी सर क्या बदल गई आखिरी बात क्या जिस पर दस्तरा किया माना जाकर हमारा सुनना भी ऐसा ही फराइज और नकली बात तो बात निकल गई खास से जो खास जिस पर आया
था
ये तो अभी की ना ये तो अभी की जिस पर इस पर आया मैं काम भी आज है एक बात करना चाह रहा था
हम वहाँ जाते हैं जहाँ चीज नहीं मिल रही होती अल्लाह वाले के पास अल्लाह
ये बात तो पुरानी हो गई होगी होगी ज़कात फ़र्ज़ और नफल क्या तज़किरा नहीं ये भी होगी चलो वो खास बात जिस पर मैं इधर आया था क्या याकूब साहब रहमतुल्लाह की किताब का तस्करा किया ना मैंने कि उनकी किताब को पढ़े तो बहुत सी बातें उनसे हमें मिलती हैं लेकिन खास वो बात जो जिस पर मैं इधर आया था वो नहीं मिलती अल्लाह वालों के तस्करे के अंदर भी दूर है उसमें इबरत की बातें उनसे मिलती हैं चलो एक बात उनकी और आ गई एक खान साहब उनकी खिदमत में आए कहा कि इंसान की फितरत में आजादी है आजाद रहना चाहता है ये मौलवी ने कदमें लगा रखे हैं कि ये करो ये ना करो को बंदियां लगा रखी इंसान की फितरत क्या चाहती है इन्होंने दीन को मुश्किल कर दिया आजाद छोड़ो तुम तो कर लो आपने फरमाया एक स्कूल है इसमें कोई पाबंदी ही नहीं आओ आओ ना आओ ना आओ पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो कोई यूनिफॉर्म नहीं हर तरह की आजादी है और एक स्कूल है जिसमें पूरा डिसिप्लिन है वक्त की पाबंदी यूनिफॉर्म की पाबंदी अखबार की पाबंदी सारे अब आपने बच्चों को दान कराना है कहां दान कराओगे पहले स्कूल में दान कराओगे वही खास जो भी कह रहे थे ना कि इंसान की फितरत क्या चाहती है आजादी मैंने बच्चे की जिंदगी जया कर दी पहले अभी कह रहे हैं कि इंसान की फितरत क्या चाहती है, आजादी, और अब क्या कह रहे हैं, मैं कहिए इस्लाम की दूसरी किस्म का मदरसा है, स्कूल है। तुम अब ये कर रहा था कि हमने दीन अपना चीज भी बना लिया है, अब आगे बात क्या, जिस पर मैं उषा याकूब का रहमतुल्लाह का तस्करा किया था, आगे बात इस पर कि हमने कुछ अज्जा को अपनी अपनी तरजियात को दे दी ना, कुछ ले ली, कुछ छोड़ दी। उनके पास एक साहब आते थे, उनको बहुत शौक था वज़ायफ का, और वज़ायफ का शौक भी अजीब है, जिनको लग जाता है ना, कहते हैं कुछ और बता दो, बस इजाजत दे दो, बस आपकी इजाजत चाहिए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, करते रहते। मैं उनसे अर्ज किया करता था कि लंबे लंबे लाखों के वज़ायफ ना करो, शरीयत को सीखो, क्या करना क्या नहीं करना, बुनियादी जरूरियात इनको सीखो, इसकी तरफ मैदान ही नहीं उनका, वजायत पर जोर है, खूब करते थे, खूब करते थे, हजारों लाख लगे रहते, ये खत्म कर दू, ये खत्म कर दू, ये खत्म कर दू। मैं कहता था ये सीखो, रोज थोड़ा सीख लिया करो। कहते उनके बेटे की शादी का जब वक्त आया तो उन्होंने गैर शरी सारी रस्म पूरी की, खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम, राज तो राज, आज भी राय मुसलमाना की राय हद कर। वो जब आए फारिग होकर तो मैंने कहा तुमने तो दीनदारों को बदनाम कर दिया कि पूरे इलाके में चर्चा हो गया कि दीनदार भी आते होते, उनकी शादी भी आती होती, हद कर दी। गलती होगी, अब गलती होगी, अब इसको ऐलानिया कह दो, क्यों गलती की है ऐलानिया, अब ऐलानिया इजहार करो कि गलती होगी। तो बाप को फरमाना ये चाह रहे थे कि बातों को वजीफों का शौक तो होता है, ये शौक तो बेदार हो जाता है, लेकिन अपने अंदर में उस हिम्मत को हासिल नहीं करते जो शरीयत पर डाले। बरादरी गालब आ गई, रवाज गालब आ गए, रस्में गालब आ गई, घर वाले गालब आ गए, उनसे मगलूब हो गए, जानते बूझते हुए कि ये नहीं करनी चाहिए, आदि नहीं होगा जी। खालिद हिंदुओं की रस्में, ये मायों किसकी है, ये पीला जोड़ा किसकी है, कितनी सारी चीजें जो हो रही हैं, है औरतों की हुकूमत है, बस हो जाते। तो अंदर में शरीयत की बात जब आएगी तो सारी चीजों पर, इसके बरस के अंदर एक छाता सा गरीब आदमी से खादी मिलता था, कहीं निकाह के लिए बुलाया गया सब दिन, जब वहां गए तो देखा कि दूल्हा मियां के चेहरे पर सिगड़ा, मैं तो निकाह नहीं पढ़ूंगा, ये हिंदुओं की रस्म, वो मजबूरियां बताने लगे जी, मैं नहीं पढ़ाता, मैं जा रहा हूं, और गलियां उतार देते यहां बैठो, अच्छे लोग के मान गए सर, फिर कोई और बात है तो मैं उठ के जा रहा हूं, गैर शरीर मैं नहीं, यही गालब है, क्यों अंदर कुवत थी, वो वजीफे करने वालों के अंदर वो कुवत नहीं थी, मगलूब हो गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा है कि जब बात जो चलेगी शरीयत की, तो शरीयत का तकाजे क्या है, यानी हमारे अंदर वो कुवत हो जो हर हुक्म को पूरा करने पर डाले, हमारी तरजीहात वही हो। देखिए दर्जे हैं, सबसे ऊंचा दर्जा किसका है, फर्ज का, जिसके बगैर गुजारा, फिर क्या है वाजिब, इसके बगैर भी गुजारा, इसके बाद क्या है सुन्नत। अल्लाह हो आज अजीब बात ये बन गई, पहले जमाने में सुन्नत पर अमल किया जाता, सुन्नत समझकर शौक से मोहब्बत से, कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है, और आज सुन्नत को सुन्नत कहते छोड़ देते, फर्ज वाजिब तो नहीं, सुन्नत ही है, سنت کو ترک کرنا بھی تو ایسی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن دہل درجے ہیں. پہلا درجہ کس کیا ہے؟ فرض کا. پھر کیا ہے؟ واجب کا. پھر کس کا ہے؟ سنت کا. پھر کس کیا ہے؟ مستحب کا. کر لو تو اجر، نہ کرو تو کوئی مؤاخذہ. سنت کا ترک کرنے والا گناہگار ہے، مستحب کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں. ایک صاحب نوجوان ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ عشاء کے وتر کے بعد کے دو نفل تو واجب ہے نا؟ بعض کا یوں ہوتا ہے، ایک آدمی نہیں پڑھا اس کے پیچھے پڑھ، دیکھو جی وتر کی بعد نفل نہیں پڑھ رہا، کہیں تکرار ہوگی دوستوں دوستوں میں. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ نفل دو پڑھنے تو واجب ہے نا؟ نفل اور واجب. اب ہم کو سمجھ آئے کہ پوچھ کیا رہا، بات کا پوچھتا پتا نہیں ہوتا کیا پوچھ رہا. تو یہ درجے ہیں، فرائض، واجبات، سنت، پھر مستحبات، پھر اس کے بعد ایک درمیان میں جس مباح. مباح وہ کام ہے جن پر نہ کوئی ثواب اور نہ حکم. پھر نیچے گنیں گے مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تحریمی، پھر حرام. یہ درجات ہیں. تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ یوں اللہ سے ہمت مانگ. کسی کو شاید یعقوب صاحب ہم طرح حمایا کرتے، جب ٹکر ہوتی تو پتہ چلتا تین جاپانیاں کے جرمنی، ٹکر ہوتی ہے نا، اصطلاحات ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے. کسی زمانے میں جرمنی کی گاڑی آتی تھی بڑی مضبوط ہوتی تھی، اور جاپانی گاڑی جو ہے اس کے مقابلے میں، تو پتا کب چلتا تھا مضبوطی کا؟ ٹکر پر. تو یہ نہیں کہ جماعت جاپان سے دین آ گیا یا جرمن سے آ گیا. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس کے اندر میں اتنی قوت آ گئی، جب مخالف سزائیں چلتی ہیں تو یہ جم جاتا ہے. نہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بچے مغلوب کر دیتے، بیوی مغلوب کر دیتے، دوست مغلوب کر دیتے، ہار دلاتے، ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ماحول کی فضاؤں سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن جس کے اندر میں ایمانی قوت مضبوط ہے اسے متاثر ہو جاتا ہے شریعت. تو اس استعداد کو حاصل کرنا ہے، میں عرض کر رہا نا کہ اللہ والوں کے ساتھ مضبوط ہو کر اس چیز کو لینا ہے. اس فرم کے مہر آج جو ہمارے اندر میں بے ہمتی اتنی ہوگی کہ ہمارے نیکی کے جواب بالکل ٹھنڈے ہو گئے، جس کو علی میاں فرمایا کرتے دلوں کی نیتیاں سرد ہو گئی. ابھی لاہور میں میرے آنے سے پہلے 16 دن تک سورج نہیں نکلا، دھند مسلسل اتنی ٹھنڈ تھی، دنوں تک تو گیا وہاں کہ گھروں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا. ہمت دیں، سردی نہیں ہوتا نا یہاں کے اعتبار سے. آپ لوگوں کو یہ تو کچھ میں خوش بات لگ رہا ہے اس وقت موسم یہاں کا، کوئی وہاں سے آ رہی، لیکن یہاں بھی جب کوئٹہ کی بات چلتی ہے ٹھنڈوں تو دلوں کی انگیٹیاں ٹھنڈی ہو گئی، یعنی دلوں کے اندر ایمانی جذبات سرد ہو گئے. ان کو گرمانے کی ضرورت ہے، اور گرمائش کہاں سے ملے گی؟ گرم سینوں سے ملے گی، یعنی ان اللہ والوں سے جن کے سینوں میں یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ آنکھ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے سینوں میں وہ آنکھ حاصل کی تھی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں وہ اعلیٰ درجے کی اللہ نے آپ کو کہا. صحبت کی تاثیر ہے، اور ایسی تاثیر ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں. بچوں کہتے ہیں اچھی صحبت اختیار کرو، بری سوسائٹی سے بچوں تجھے بچاتے نہیں بچاتے. بچنے کے کہتے ہیں نا، خود شاید نہ بچوں لیکن تمنا ہوتی ہے صحبت کی تعریف. تو یہ ہمارے اندر میں جو جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ جانتے ہیں لیکن جی نہیں چاہتا, ان جذبات کے اندر ہمارے وہ قوت آئے, وہ ایمانی قوت آئے, وہ حرارت ایمانی آئے جو ہمارے اندر سے ہمیں ابھارے. یعقوب صاحب نے ایک اور مثال دی, اللہ والوں کی مثالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. ایک پتھر پڑا ہوا تھا من بھر کا, ایک آدمی کہتا بھائی اس کو ذرا اٹھا کے ادھر کر دو تو غصہ آ جاتا ہے. یہ پتھر مجھ سے ہے من بھر کا پتھر, میں پتھر اٹھانے کے لیے کہتے ہاں ہاں بھائی تیرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اٹھا دے اس کو اور غصہ آ جاتا ہے. من بھر کا پتھر نہ پھونکے, اچھا بھائی تیرے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ایک لاکھ روپئے دے دیتا کہ اس کو اٹھا کے وہاں کر دے, اچھا کسی اور مزدور کو لگا لاکھ کا نام سن کر جسم میں ایک ایسی حرارت آئے گی دم جم کے کھڑا ہوگا, نہیں نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ لاکھ اس زمانے میں تھا, آج کل تو کروڑ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ جب ایک نفع سامنے آ جاتا ہے تو اندر کی سستی ساری کیا ہو جاتی ہے, لم تو کرنا بنتا میں کسی کو نہیں لانا میں, اللہ کرے ہمارے دلوں کی ایمان کی حرارت وہ کرنٹ آ جائے, کرنٹ کرنٹ دوڑ جاتا ہے. یہ ہم نے لینا ہے اللہ والوں, دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک اللہ والوں کی صحبت اور پھر ان کی تربیت سے اللہ کے ذکر کی کرنا. یہ اللہ کا ذکر یا روحانی ٹونک ہے, یہ روحانی غذا ہے. لیکن اگر اللہ والوں کی تربیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. ذکر سے مقصود یہ ہے کیونکہ اللہ کا خود فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, یعنی ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, تو دل کے اندر نورانیت آئے گی, روحانیت آئے گی, روحانی قوت ابھرے گی, پاکیزہ جذبات ابھریں گے. اس کے لیے ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد کو رچا لیں بسا لیں. لیکن میں نے عرض کیا خود بھی کریں گے, اللہ کا نام تو قاعدے والا ہے ہی, تبارک اسم ربی کا فرماتے ہیں کہ رب کا نام تو بڑا متبرک ہے تو برکت تو آئے گی, لیکن اگر کسی کی نگرانی میں کریں گے مضبوط ہو کر کریں گے تو پھر اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو صحبت اور صحبت کے ساتھ کیا اللہ کے ذکر کی کثرت, اور اس صحبت سے ذکر سے مقصود یہ ہو کہ ہمارے دل کے تو روحانی قوت آئے جو ہمیں شریعت پر ڈال دے, یعنی ہر حکم کو کرنے کا صادق جذبہ, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا صادق جذبہ. تو اللہ سے مانگے کہ ہمیں اللہ والوں تک پہنچا دے جن کا خوش نصیب ہے, جن کا تعلق کہیں قائم ہو گیا, اس کو رسمی نہ رکھے, رسمی تعلق رسمی بیعت اس سے نہیں فائدہ ہوتا, اس کو مضبوط کریں, ان کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر کے ان کی بتائی ہوئی تسبیحات یا ذکر کو مضبوطی سے اہتمام سے کریں گے اور اپنے حالات ان کو بتاتے رہیں گے, جس سے ہمارے اندر میں روحانی قوت ترقی کرے گی. اور جن کا نہیں ہے تو بھائی وہ اللہ سے مانگ کر تعلق جوڑ لیں. اب یہ کہ کہاں ملیں گے, دیکھیے ڈاکٹر بتھیرے ہیں لیکن جس کے نصیب میں جہاں شفا ہوتی ہے اطمینان اس کا وہی ہوتا ہے. اللہ سے مانگے کہ جہاں میرے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے, یہ قوت مجھے حاصل ہو سکتی ہے, میری وہاں پر رسائی کرا. پھر جہاں دل جم جائے نا ہیں بول رہے, جیسے علاج کے طریقے ہیں نا, یہ جدید میڈیکل سائنس ہے, یہ آج کل یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا ہے, یہ اینشنٹ میڈیسن ہے, پرانا طریقہ یونانی کا چلا رہا ہے, کہیں آپ کو پنکچر ہے نا, مختلف رائے ہیں نا طریقے, کسی کا میرا کسی کی طرف سے ہے, مخصوص سب کا ایک ہی ہے کہ جسم کے اندر سے مرض کا ڈالا اور جسم میں چستی اور پھرتی گئی ہے. اسی طریقے سے یہ جو روحانی چستی ہے اور روحانی طور پر کمزوری ہے کہ یہ نہیں چاہتا، اس کے علاج کے طریقے ہیں ہمارے اللہ کو مجھے بھائی ہیں، یہ نقشبند طریقہ ہے، یہ چشتیہ طریقہ ہے، یہ سہروردیہ طریقہ ہے، یہ قادریہ طریقہ ہے، یہ علاج کے طریقے ہیں. مقصود ایک ہی ہے کہ اندر سے امراض کا ازالہ اور اندر میں قوت. جس میں جس کا دل جمتا ہے وہ اپنا علاج کرائے، اپنے قوت کو حاصل کرے، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں پہچان کرا کے ہماری وہاں صفائی کرا دے تاکہ ہمارے دل بھی بن جائیں، خبر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، جو ہمیں نفس کی غلامی سے نکال دیں، ماحول کی فضاؤں کی غلامی سے نکال دیں، طبیعت کی غلامی سے نکال دیں، خواہشات کی غلامی سے نکال دیں، شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں. یعنی اللہ جو چاہتے ہیں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کا دھیان خیال رہنے لگے، جو ہمیں ہر عطار پر ڈالے اللہ ہم سب کے اللہ ہم سب کے واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربك إلى حبك اللهم صحح قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفه واليقين اے اللہ ہمارے حال کو رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کے اثرات ہمارے دلوں سے ظاہر فرما، ہمارے بیٹھنے کو انتہائی طور پر قبول فرما، جسے ہمارے دلوں کی کامل اصلاح کا ذریعہ بنا، جیسا ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ویسا بنا، ہمارے دلوں کے صحیح شعور کو بیدار فرما، ہمارے دلوں کو ایسی حیات عطا فرما جو تیری شریعت سے متحرہ پر ہمیں ڈال دے. اے اللہ دینی زندگی میں محبوب بنا دے، اور جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح ظاہری اور باطنی طور پر پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی پکی محبت عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہماری ارکان بنا دے. اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہماری ارکان بنا دے. اے اللہ دینی فضاؤں کو رواج عطا فرما، ہمارے کے بازاروں کے ایسا نقشے دینی بنا، ایسا دینی جذبات کو پوری امت میں زندہ فرما، اور دین کی حقیقت دنوں میں اتار کے پوری امت سے مسلمہ کے دنوں کو آپس میں جوڑ دے، امت سے مسلمہ میں آپس میں الفت و محبت عطا فرما، اس امت کے آپس کے انتشار کو ختم فرما. اللہ جن گناہوں کی نغوست سے اس پر عمل ہم پر اور پوری امت پر یہ خطرناک اور ہولناک اور بھیانک قسم کے حالات آ رہے ہیں، اللہ ہمیں پہچان کرا دے اور ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کو جمنے کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اپنے بہن کے دروازوں اپنی رحمت کے دروازوں کو مزید کشادہ رکھا، ایسا موت سے پہلے پہلے ہماری کامل اصلاح فرما دے، ہمارا ظاہر 100% شریعت سے مطابق کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو 100% شریعت سے مطابق کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو ساتھ سے زیادہ شاندار فرما، ہمارے نفسوں کی گندی خطوں سے پاک فرما، ایسا جس کی خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی میری عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی میں عطا فرما، جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کی لکھا یا متوقعوں ہیں حاضرین مجلس کی جائز دلیل تمناؤں کو پورا فرما، وان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. پانی بے رحمت کی قدرت.